الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الطور کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ کئی نشستوں سے ایک ایک آیت پر تفصیلی کلام ہوا ہے اور اس میں ہم اپنے لیے بھی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پس منظر یہ کہ مکی دور کی وہ صورت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ یا کفار مکہ کے درمیان جو ایک کشاکش جاری تھی اس تناظر میں بھی رہنمائی ہے, اور مشرکین مکہ کے جو باطل عقائد اور طرز عمل تھے ان کا رد بھی ہے, اور ان کی طرف سے اعتراضات اور ان کے شبہات کا جواب بھی دیا گیا, اور اس مقام پر کچھ سوالات کا انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار فرمایا. اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. گزشتہ نشست میں جو آیت کریمہ تھی سورہ طور کی آیت نمبر 42 جس پر کلام ہوا کہ جس میں مشرکین کی چالوں کا ذکر اور فرمائے گا کہ ان کی چالیں ناکام ہوں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معاملہ فرمائے گا کہ ان کی چالوں کو ان کے خلاف ہی کر دے گا, اور اس کے ذیل میں ہم نے سمجھا تھا کہ حق و باطل کا جو معرکہ سجا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں, اور اس میں بھی مکی دور کے 13 برس جہاں صبر ہی صبر کے مراحل سے گزارا گیا, اس دوران میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی سازشیں تو ہوں گی ناکام اور ان کی چالیں خود ان کے خلاف ہی پڑیں گی, اور بالآخر پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب بھی ہوا. اس کے تناظر میں ہم نے ہمارے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آج بھی حق و باطل کا معرکہ تو سجا ہے, اور آج بھی دین کی محنت اور دین کی دعوت کے لیے محنت اور دین کے نفاس اور اس کی جد و جہد کا معاملہ وہ ہمارے کاندھوں پر ہے. چنانچہ گزشتہ 2 نشستوں میں دعوت دین کی فرضیت کے حوالے سے اور نفاد دین کی جد و جہد کی فرضیت کے حوالے سے تفصیلی کلام ہم نے کرنے کی کوشش کی, اور یہ بات بارہا واضح کی گئی کہ قرآن ایک زندہ کلام ہے, اور جب قرآن اس دور کی کشاکش کو اور اس دور میں ہونے والی جد و جہد کو بیان فرماتا ہے تو ہمیں بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ختم نبوت کے بعد وہ محنت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, خواہ دعوت دین کا معاملہ ہو یا اقامت دین کی جد و جہد کا معاملہ, اب وہ ساری جد و جہد امت کے کاندھوں پر ہے. اس تناظر میں جب قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو کئی مقامات ہمارے لیے ہی محسوس ہوں گے, لگے گا ہمارا ہی بیان اس مقام پر آ رہا ہے, ہمارے لیے ہی گفتگو ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے. اور اس تعلق سے اس آیت کا بارہا حوالہ دیا گیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. اس کا ایک مفہوم شرف کا بھی بیان کیا گیا, اور یہ تذکرہ یہ کیا گیا کہ تمہارا بیان اس میں موجود ہے, تمہارے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس تناظر میں اور اس طلب اور تڑپ کے ساتھ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے کہ قرآن ہمارے لیے ہے, یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے عطا فرمایا, قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان اس میں موجود ہے. آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں, اور اگلا اور اس تسلسل میں آخری سوال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, اور کئی سوالات ان آیات میں ہمارے سامنے آئے ہیں. سورہ طور کی آیت نمبر 43 ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام لہم الہ غیر اللہ, کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے, سبحان اللہ عما یشرکون, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے پاک ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جا بجا توحید باری تعالیٰ کے دلائل بھی آ گئے, شرک کی نفی کا ذکر بھی آ گیا, اور کئی سوالات کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, عما یشرکون, جو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی باطل معبودوں کی نفی اور ان کے بھونڈے عقائد کا رد, تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. جیسے قرآن ایک جگہ سورہ حج کے آخر میں فرماتا ہے کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے, اگر ان کے سامنے, ان بتوں کے سامنے جو نذرانے چڑھائے جاتے ہیں باطل پرستوں کی طرف سے, اگر مکھی اس میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ بیچارے واپس بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعوف الطالب والمطلوب, پکارنے والا بھی بڑا بودا اور کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بڑا بودا اور کمزور ہے. یہ بتوں ہی کی مثال نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں جس کسی کو بھی اگر خدا نہ خاصہ پکارا جائے گا وہ مخلوق ہے. اللہ خالق باقی ہر شے, مخلوق ہے. تو مخلوق تو ہے ہی محتاج, جیسے کہ کچھ جمعے قبل ہم نے وہ مثال قرآن حکیم جو عطا کرتا ہے کہ تین الفاظ میں مسیحیت کے بھونڈے عقیدے کا رد قرآن نے کیا ہے, کانا یا اکلان طعام. قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی مریم سلام علیہا, دونوں کھانا کھاتے تھے. اب کھانا میں بھی کھاتا ہوں, آپ بھی کھاتے ہیں. یہ جملہ قرآن میں کیوں آ رہا ہے؟ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک بھونڈے عقیدے کے مطابق تثلیث کا عقیدہ بھونڈا ایک اور ہے, اس میں بی بی مریم کو بھی خدا کی خدائی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں دونوں تو کھانا کھاتے ہیں. اس ایک جملے میں یا تین سادہ الفاظ میں پورے بھونڈے عقیدے کا رد کر دیا گیا. جو کھاتا ہو وہ تو محتاج ہے, اور محتاج معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خواہ وہ انسانوں میں سے کسی کو پکارا جائے دیگر مخلوقات میں, سب محتاج ہیں اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا. یہ جا بجا قرآن حکیم میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل اور شرک کی نفی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. فرمایا آگے کہ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ, اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے. یہ بھی ایک پس منظر ہے کہ آسمان سے گرا ہوا ٹکڑا کیا مراد ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات دکھانے کی فرمائش کرتے تھے. کوئی خزانہ ان کے ساتھ نازل ہوتا, کوئی فرشتے ان کے ساتھ بھیجے جاتے, آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں دکھا دیں. یہ بھونڈے عقائد رکھنے والوں کے, باطل نظریات رکھنے والوں کے یہ کچھ فرمائشی پروگرام سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا, کوئی خزانہ ان کے ساتھ نازل کیا جاتا, بڑے باغات ان کے ساتھ ہوتے, سونے چاندی کے ڈھیر ان کے ساتھ ہوتے, آسمان سے کسی بادل کے ٹکڑے کو لا کر دکھا دیں, گرا کر دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے, لیکن پیغمبر نے تمہارے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا, یہ وہ زندہ معجزہ قرآن حکیم, یہ مانو تو تمہاری خیر اسی میں ہے. پڑھنا اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے, لیکن یہ ان کے فرمائشی جو مطالبات تھے ان میں سے ایک بات کا ذکر یہاں پر ہے کہ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا, اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ بھی لیں, یقول صحاب مرکوم, تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے. کہ ایک اور قوم کی طرف بادل آئے, سورہ عقاب میں ذکر آتا ہے قوم عاد کا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی بادل جو ہے وہ بارش برسانے کے لیے آیا ہے, لیکن اسی بادل میں ان کے لیے عذاب کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے, اللہ وہ بھی کرنے پر قادر ہے. لیکن ان کو اگر یہ بھی دکھا دیا جائے تو ہر دھرمی کا عالم کیا ہے کہ وہ جو ہمارے محاوروں میں کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں کی جس نے رٹ لگا رکھی اس نے مان کر نہیں دینا. تو ان کے ان فرمائشی تقاضوں کو پورا اگر بالفرض کر بھی دیا جائے تو جو ہر دھرمی پر اتر آیا ہے وہ مان کر نہیں دے گا, اور جس نے قبول کرنا ہے وہ سچی طلب و تڑپ بھی رکھے تو فارس سے چلے اور محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ جائے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جس کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہو تو وہ خالق کائنات کی جو خلاقی صناعی تخلیق ہے اس کو دیکھے گا تو پہچان جائے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ جا بجا اللہ کی معرفت کی نشانی ہے, زمین و آسمان میں کائنات میں پھیلی ہوئی. تو جس کے دل میں طلب و تڑپ سچی ہوگی وہ مان لے گا, لیکن جس کے دل میں چور ہوگا, ہٹ دھرمی ہوگی, جیسے ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا, ان کی تنہائی کی مجلسوں کے واقعات بعد میں جو لوگ صحابہ کرام ہیں انہوں نے بیان فرمائے, جب وہ ماضی مصطرف تھے, اب نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے, جب اس سے پوچھا جاتا محمد رسول اللہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں ہے, تو ابو جہل کہتا بالکل حق ہے, صحیح بات کہتے, تو پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ کہا مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یہ بڑے ہو جائیں گے میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ اندر کا تکبر ہے نا, یہ تکبر آڑے آیا برباد ہو گیا, ورنہ بات سمجھ آ رہی تھی. اتنے بھی بے وقوف نہیں تھے کہ ان ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو یہ کوئی حیثیت دیتے. ان کی تو چودراہٹ چلتی تھی, بلکہ ان کی اکانومی چلتی تھی. یہ جو بتوں کے نام پر چڑھاوے آتے تھے, نذرانے آتے تھے, روپیہ پیسہ آتا تھا, کس کی جیب میں جاتا تھا؟ بت کھاتے تھے کیا؟ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں پیسہ جمع ہوتا ہوگا؟ یہ کھاتے تھے, یہ جو ان کے مجاور بنے ہوئے تھے اور یہ جو بڑے بڑے چودھری سردار تھے اس معاشرے کے, ان کی معیشت چلتی تھی, ان کی جیبیں گرم ہوتی تھیں ان بتوں پر چڑھائے جانے والے نذرانوں کے ذریعے سے. یہ ہے ایکسپلائٹیشن یا استحصال جو انسانیت کا مذہب کے نام پر کیا گیا. اس طرح کے معاملات کو تراش کر اپنی جیبیں کچھ لوگوں نے بھری. بہرحال تو اس کو سمجھ تو آ گئی تھی, لیکن اندر کا چھورے اندر کا تکبر ہے کہ میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں یہ بڑے ہو جائیں گے, میں چھوٹا ہو جاؤں گا, اس لیے مان کر نہیں دیا. یہ ہٹ دھرمی اصل میں, ورنہ دلائل واضح ہیں. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کردار واضح طور پر موجود ہے, 40 برس اللہ نے کردار دکھا ہے. تم نے کہا صادق, تم نے کہا امین. جس نے بندوں کے معمولی معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ خالق کائنات کے بارے میں 40 برس کے بعد جھوٹ بولے گا؟ معاذ اللہ. کردار پہلے آیا, اور اب کردار کے ساتھ روشن کلام بھی آ گیا, کتاب مبین قرآن بھی آ گیا, دلائل واضح کر دیے گئے, شبہات کے اعتراضات کا رد کر شبہات اور اعتراضات کا رد کر دیا گیا. اب ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں. تو اگر یہ بھی کر کے دکھا دیا جائے تو کہیں گے بس یہ بادل چلا رہا اور تو کچھ بھی نہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ, اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں, دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے. اس ہٹ دھرمی کے بعد, یعنی جو ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ مان کر نہیں دینا, اب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چھوڑ دیجئے. جو ہٹ دھرمی پر اتر آیا, جانتے بوجھتے رد کر رہا ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یہ قیامت کے دن کی بے ہوشی کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو نہیں مانتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. ایک بات ہم پہلے تفصیلاً سمجھ چکے ہیں, انفرادی سطح پر یہی تعلیم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا کام پہنچانا ہے, بتانا ہے, سمجھانا ہے, منوانا نہیں, جبر کر کے قبول کروانا پیغمبر کی ذمہ داری نہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے, آپ نصیحت فرمانے والے ہیں, آپ ان پر جبر کر کے قبول کروانے والے نہیں ہیں. آج مجھے اور آپ کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے, اپنوں میں بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, پیغام پہنچانا ہے, اور غیروں کو دعوت بھی دینی ہے. لیکن یاد رہے کہ پیغام پہنچانا, لوگوں کو سمجھانا, ان کو بتانا, ان کو اللہ کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے. ان سے منوا لینا, ان سے قبول کروا لینا, یہ ہمارا فرض نہیں. اس پر بھی تفصیلاً کلام ہوا, لیکن یاد رہے انفرادی سطح پر تو یہی معاملہ ہے کہ جو قبول نہیں کرتا کل اللہ کیا جواب دے ہوگا. لیکن اجتماعی سطح پر, اجتماعی سطح پر اللہ فرماتے ان الحکم الا للہ. 3 مرتبہ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی کہ حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, اور اس کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد آج امت کے کاندھوں پر ہے. پہلے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے, پھر آج ختم نبوت کے بعد یہ امت کے کاندھوں پر ہے. وہ رہا سہا خلافت کا نظام بھی آئیڈیل نہیں, مگر ایک مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی 1923 میں. اب اسی کی طرف پیش قدمی کرنا اور نظام خلافت کے قیام اور نفاذ کی جد و جہد کرنا, یہ آج امت کے کاندھوں پر ہے. اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو ماننے کو تیار نہیں, اللہ کی قبول ہی نہیں. اجتماعی سطح پر اللہ چاہتا اس کے کلمے کی سربلندی ہو, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو, اور جو اسلام پر عمل کرنا چاہے اس پر نظام کا جبر باقی نہ رہے. ورنہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور یہ غیر مسلم رہنا چاہے تو رہے, اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے, ذمی بن کر رہے گا, لیکن اجتماعی سطح پر اللہ چاہتا ہے کہ اس کی حاکمیت کا نفاذ, اس کے دین, اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کی جائے, تاکہ نظام کا جبر کسی کے لیے اسلام کے قبول کرنے میں رکاوٹ نہ ہو, اور نظام کا جبر کسی کے لیے دین اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ ہوتی ہے اور سورۃ النصر کے الفاظ سامنے رہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح ہو گئی, اللہ کی نصرت آگے, اب لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے. وہ تلوار اٹھی ہے, وہ سر قلم کیے گئے, 70 قتل ہوئے بدر کے میدان میں, 600 کے لگ بھگ کم و بیش قتل ہوئے, 660 کے قریب لگ بھگ کفار, تب جا کے اللہ کا کلمہ سربلند ہوا. ہاں 269 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانیں اللہ کی راہ میں پیش بھی کیں, تب اللہ کا کلمہ سربلند ہوا ہے. اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام طور پر آیت ہمارے پیش کی جاتی ہے, کچھ جمعے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین. ایک بڑی سیاسی جماعت کراچی کی جو ختم و مر چکی ہے, انہوں نے بھی بڑے بڑے بینر لگائے, بڑا اس قوم کے نوجوانوں کو بے وقوف بنایا, بڑی دین کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کے شر سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. کیا چھاپا جی؟ لا اکراہ فی الدین, سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256 پورے حوالے کے ساتھ. انگریزی میں ترجمہ there is no compulsion in religion, اردو میں ترجمہ دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے, بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن بار بار ان باتوں کی یاد دہانی ضروری ہے. اس کو بھی سمجھ لیں بھائی, بار بار کیوں باتوں کو دہراتے ہیں آپ؟ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار باتوں کو دہرایا, پہلی بات. دوسری بات, اللہ نے دہرانے کی تاکید کی ہے. سورہ الزاریات کی آیت نمبر 55 ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی علیہ السلام یاد دہانی کرائی, بے شک یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. اور اگلا جواب یہ ہے, باطل پرستوں کو باطل کی بات کہنے میں کوئی شرم اور حیا نہیں. صبح شام باطل کی باتیں ہو رہی ہیں, اہل باطل کو باطل کی باتیں کرنے میں کوئی جھجک نہیں, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. صبح دوپہر شام رات لگے رہتے ہیں, تو حق والوں کو حق بیان کرنے میں جھجک کیوں ہو؟ حق والوں کو حق بیان کرنے میں شرم کاہے کو آئے؟ حق والوں کو پھر حق کو بار بار بیان کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ذہن خراب کیے گئے. ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے یا بم مارا جاتا ہے جس سے جسم ختم ہوتا ہے, وہ بھی بڑا نقصان ہے, اور ایک ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں جو ہماری فکر پہ کیے جاتے ہیں, ہماری اقدار پر کیے جاتے ہیں, ہمارے عقیدوں پر کیے جاتے ہیں. پوری نسلیں برباد ہوتی ہیں, جسم کیا روح بھی تباہ ہو جاتی, یا روح بھی جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتی, انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی, بندے کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اگر اس سطح پر لوگ غلط باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ صحیح بات کو, حق بات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں, انفرادی سطح پر کوئی جبر نہیں, جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھے. کل اللہ تعالیٰ کے غلط عقیدے رکھنے والوں کو جواب دینا پڑے گا, لیکن اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کی جائے, چاہے اس کے لیے جنگ تک جانا پڑے. اس قتال فی سبیل اللہ کی شرائط ہیں, اس کی کنڈیشنز ہیں, وہ پوری ہوں گے تو قتال بھی کیا جائے گا, مگر اس کا ایک بڑا مقصد قرآن کیا بیان کرتا ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سورہ انفال آیت نمبر 39 میں ہے, اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. فتنہ یہ بھی ہے, آزمائش کو کہتے ہیں, فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہے اس پر جبر و قبول نہیں کر سکتا, ایک بندہ دین پر عمل کرنا چاہے اس پر جبر و عمل نہیں کر پا رہا. ایسے حالات کے خاتمے کے لیے اور اللہ کا دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے, سسٹم نظام, آج نظام کی تو جنگ ہے ساری, سسٹم پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے, اس کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کا کلام کہتا ہے جنگ بھی کی جائے گی. آج دنیا نے ٹوئن ٹاورز کے نام پر تماشا افغانستان میں دیکھا, 15 لاکھ شہید کر دیے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ تماشا عراق میں دیکھا, 10 لاکھ شہید کر دیے. دنیا کے بدماشوں کو اور غنڈوں کو, عالمی دہشت گرد امریکنز کو دنیا نے اجازت دی بیٹھ کر, ان ظالموں کو اجازت دی کہ جاؤ اڑا دو مسلمانوں کی گردنیں. اور آج اسرائیل کیا کر رہا ہے بیٹھ کر, پھر 57 شہید کر دیے شام میں بمبارمنٹ کر کے, غنڈا بنا ہوا آج. اگر ان ظالموں اور جابروں کو دنیا کے ظالم اور جابر مل کر اجازت دیتے ہیں, تو اللہ کا دین ایمان والوں کو ظلم کے خاتمے کے لیے, فتنے کے خاتمے کے لیے, مظلوم کی داد رسی کے لیے جنگ کی اجازت کا حکم دیتا ہے. اس میں کیا ہمیں ڈیفنسیو موڈ پر جانا چاہیے؟ جو کچھ امریکہ نے کیا افغانستان میں, جو کچھ امریکہ نے کیا عراق کے اندر, اب جو اسرائیل کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ شام میں بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے, کیا یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں؟ اگر ان جابر اور ظالموں کو اس ظلم کی اجازت ہے, تو ظلم کے خاتمے کے لیے میرا اور آپ کا رب جنگ کا حکم اگر دیتا ہے, تو اس کو بیان کرنے میں مسلمان کو پریشانی کیا ہے؟ ہم کیوں ڈیفنسیو ہوتے ہیں, کیوں جھجک محسوس کرتے ہیں, اور کیوں غیروں کی بمبارٹمنٹ کے ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہیں گے, ٹیررسٹ کہتے رہو؟ مطلب دہشت گرد یہ کہے کہ جو آپ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرو, بھائی یہ دہشت گردی ہے. کتنی عجیب بات ہے نا, ظالم یہ کہے کہ آپ جو ظلم کے خاتمے کے لیے بات کر رہے ہو, یہ بڑے ظلم کی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی جو آج کے یہ ظالم اور جابر دہشت گرد عالمی سطح پر کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ نقطے بار بار وضاحت ان کی ضرورت ہے, اور اللہ کا کلام ہے, جب یہ مقامات آئیں گے تو بیان تو کرنا ہوگا بھائی. بہرحال اس مقام پر اس کشاکش کے دوران میں جو شبہات اور اعتراضات کے جوابات آئے, اب اللہ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر, نہیں مانتے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. ہاں یاد رہے, انفرادی سطح پر تو یہ چھوڑ دینے کا معاملہ, لیکن اجتماعی سطح پر اگر سامنے ٹکراؤ کا معاملہ آئے گا تو پھر گردنیں بھی اڑائی جائیں گی ظالموں کی, جب قتال کے تقاضے پورے ہوں. یہ بذات رہے,
قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، شرائط پوری ہوں گے، قتال بھی کیا جائے گا. جب قتال کا میدان سجے گا اور ظالم و جابر میدان میں سامنے آئیں گے، پھر چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہوگا، پھر تو نمٹنے کا معاملہ ہوگا، پھر گردنیں بھی اڑائی جائیں گی. جی یہ محمد رسول اللہ نے بھی تلوار اٹھائی ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں نے، صحابہ کرام نے کفار کی گردنیں اڑائیں کہ نہیں اڑائیں؟ ذہن میں رہنا چاہیے. ہمیں اوریجنل کی طرف جانا ہوگا، اصل اسلام وہاں سے ملے گا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے ملا ہے اور محمد مصطفیٰ کے تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت سے ملا ہے. تو وہاں تو یہ کچھ ہوا، لیکن انفرادی سطح پر چھوڑ دیں. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، آپ انہیں چھوڑ دیں جہاں تک کہ وہ دیکھیں اس دن کو جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. موت کی سختی وہ قیامت سے چھوٹی چھوٹی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامته، حدیث میں آئے کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی سختی کا ذکر فرمایا. آپ کے آخری آخری ایام کے کلمات میں یہ جملے بھی ارشادات میں شامل ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. حضور فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی. وہ پورے عالم پر قیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، وہ تو پورے عالم دنیا پر قیامت ہے. میری آپ کی قیامت تو ابھی آ سکتی ہے بھائی. اس پر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی. اور صرف فرما نہیں رہے، امام الانبیاء دعا کر رہے اللہ کے حضور، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. وہ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہے. بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام حضور دعا سکھا رہے. ہمیں موت یاد ہے اور ہم مرنے کو تیار ہیں. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2:15 بج رہے ہیں نا کراچی میں. ابھی مرنے کو تیار ہیں اگر آ جائے تو؟ بہت بھاری بات ہے، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے، اور اس کی سختی بھی ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، الصادق والمصدوق فرما رہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وہ فرما رہے کہ جو کچھ فرماتے اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرماتے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق کلام فرماتے. وہ فرما رہے موت کی سختی ہے، اور دعا سکھا رہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. تو ایک قیامت پورے عالم پر اور ایک قیامت میری اور آپ کی، میری اور آپ کی موت. اس کی سختی، اس کی بے ہوشی، اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. جمعے کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. ہفتے بھر میں آدمی، جمعے کے دن بھی بہرحال ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لیکن ایک زنگ لگ جاتا ہے نا، معاملات زندگی ہیں، سب کچھ ہیں، ادھر ادھر ہے. جمعے کے خطبے کا حاصل کیا ہے؟ بندہ وقت نکال کر آئے، جلدی آئے، وقت پر آئے، تیار ہو کر آئے، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، نیا ہونا شرط نہیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، نہا دھو کر آئے، خوشبو بھی لگا کر آئے، ایک ماحول ہو، ریسپٹیو ماحول ہو، جہاں لوگ سننے کو تیار. اور کیا سنے؟ اللہ کا کلام سنے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ. ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے، لوگوں کو تذکیر کرتے، قرآن پڑھتے، لوگوں کو تذکیر فرماتے. یہ سب سے بڑا وعد ہے، اللہ کی طرف سے وعد ہے. قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وعظ آ چکا ہے. یہ جمعے کا حاصل کیا ہے؟ دل میں نرمی آئے. وعظ کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو دل کو نرم کر دے. سب سے بڑا وعظ رب کائنات کا قرآن کی صورت میں، اور واعظ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارشادات ہیں. اللہ تعالیٰ وہ تاثیر جو صحابہ کو میسر تھی، اللہ اکبر کبیرہ، بہرحال وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا جن صحابہ نے دیکھا، کیا ان کی خوش نصیبی کا عالم، مگر وہ تاثیر اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. قرآن سنے ہمارے دل نرم ہو، قرآن سنے ہماری آنکھیں نم ہو، قرآن سنے آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو، قرآن سنے ہمارے اندر ارتعاش پیدا ہو، قرآن سنے حرکت کوئی ہمارے اندر پیدا ہو، قرآن سنے ہمارا زنگ جو دلوں پر لگ جاتا ہے وہ دور ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا ترمذی شریف کی روایت میں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ ما جلا ہوا, کیسے زنگ کو دور کریں, کیسے اس کو دور کریں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد رکھنا, کثرت سے تلاوت کرنا قرآن کی اور موت کو یاد رکھنا, کثرت سے تلاوت کرنا قرآن کی اور موت کو یاد رکھنا, اس سے تمہارا دل نرم ہوگا, یہ تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. اللہ میرے آپ کے دلوں کی زنگ کو دور کرے, اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے. بات تو ہی قیامت کی, فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون, اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو اس حال میں کہ وہ دیکھ لیں اس دن کو جس دن میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. کیا ہوگا اس دن؟ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون, جس دن ان کی چال ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بشارت ایمان والوں کو عطا فرمائی. دنیا تو مارکہ ہے, حق و باطل کا مار کا سجا ہے, دنیا تو امتحان گاہ ہے, دنیا تو آزمائش کا مقام ہے. قرآن کا بھی کہتا ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی. قرآن سورۃ الکہف میں کہتا ہے آیت نمبر 7 میں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا, اللہ کہتے ہیں زمین کو ہم نے سجایا ہے, اٹریکشن ہے, کھینچتی ہے, مگر یہ سب کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ ساری سجاوٹ, یہ دنیا کا بنایا جانا اس لیے کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے, اللہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے. قرآن کا بھی کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں شر اور خیر, برے اور اچھے, بدلتے حالات کے ذریعے, اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. تو آج یہ جو کفار سازشیں کر رہے ہیں, آج یہ دین کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں, آج یہ جو چالیں چل رہے ہیں یہ ناکام ہوں گی, ادھر بھی ناکام ہوں گی. وہ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو, اس کے دین کے نور کو, روشنی کو مٹا دیں, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا, یہ غالب ہو کر رہے گا, اور اس پر گفتگو پچھلی نشست میں بھی ہو چکی, قیامت سے قبل تو پوری زمین پر غالب ہوگا. ادھر بھی ان کی سازشیں ناکام ہوں گی, اور یہ جتنی چاہے سازشیں کر لیں, بالآخر کیا ہے, قیامت تو برپا ہونی ہے, اور ان کی چالیں, ان کی سازشیں کچھ کام نہیں آئیں گی, نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی. وہاں کیا ہے, وہاں جو ایمان کی دولت لے کر آ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش کو لے کر آ رہا ہے, جو ایمان کے تقاضوں اور عمل کی محنت کو لے کر آ رہا ہے, وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا. باقی جو کفر پر ڈٹا رہا, کفر کی روش پر اڑا رہا, دین کی مخالفت کرتا رہا, دین سے دشمنی کرتا رہا, اس کے لیے سازشیں کرتا رہا, اس کے خلاف سازشیں کرتا رہا, ان کو نہ کوئی مدد ملے گی, نہ ان کی چالیں ان کو کچھ کام دے سکیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا بھی یقین عطا فرمائے, قیامت کے دن کی پیشی کا یقین عطا فرمائے, اور حق و باطل کا جو مارکہ سجا ہوا ہے اس میں حق کے پلڑے میں مجھے, میرا, آپ کو, آپ کا, ہم سب کو اللہ ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 منٹ میں آپ کو میں مزید لے رہا ہوں. یہ اسرائیل کے حوالے سے تو بات چل پڑی ہے اور بہت سی گفتگو ہمارے سامنے آ گئی, ہم بھی یہ کوشش کریں کہ پاکستان بھر میں اگلے 2-3 ہفتوں میں کچھ ایسی مہم چلائیں کہ ایک ذہن سازی کا معاملہ ہو. تنظیم اسلامی کی جانب سے ہم نے کوشش کی ہے, اور پاکستان بھر میں حکمرانوں کی سطح پر, پارلیمنٹ کی سطح پر, میڈیا والوں کی سطح پر, پھر ائمہ مساجد ہیں, بہت ساری دینی اجتماعیتوں کے سربراہان اور دینی اجتماعیتیں, ان تک بھی, عوام الناس تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو حصہ ڈالیں نا. عربوں نے تو جو ہے وہ ناک رگڑ ڈالی ہے, امریکہ کے سامنے بھی اور اسرائیل کے سہولت کار بنے ہوئے, آج وہ جی سی سی کے نام پر ایک دوسرے کے قریب تو آ رہے ہیں لیکن فلسطینیوں کے حوالے کا رکھا ہے, اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے. اب شام میں بمبارٹمنٹ کر دی اسرائیل نے, اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے. تو عربوں نے تو جو کچھ دکھا دیا وہ ہمارے سامنے, اللہ ان کو ہدایت عطا کرے, لیکن پوری امت کا معاملہ ہے. یہ یہود وہ قوم ہے جن کو قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں, ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم کسے پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث سے مسند احمد میں, اور اسرائیل وہ ریاست کے جو غاصبانہ انداز سے, بدماشی کی بنیاد پر, ہنڈا گردی کی بنیاد پر, مسیحیت کی ایک آشیرباد کی بنیاد پر قائم ہوا, اور مسلمانوں کے خلاف اس کی سازشیں کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا یہ تو یورپ کا ناجائز بچہ ہے. کون؟ اسرائیل. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک بھی ایک مسلمان زندہ ہے ہم اس اسرائیل کی ریاست کو قبول نہیں کر سکتے. اور قائد اعظم نے کہا تھا خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم یہاں سے جواب دینے کی کوشش کریں گے. وہ تو خیر چلے گئے پاکستان کے بننے کے ایک ڈیڑھ سال کے بعد. ہم آج کیا کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. لیاقت علی خان نے کہا تھا جب امریکہ وہ گئے تھے اور ان کو مراعات کی پیشکشیں کی گئی تھی اور پیچھے یہود کا ہی ہاتھ تھا تو کہا تھا کہ ہماری جو وی آر ناٹ فار سیل, ہماری جو روحیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, بکنے کے لیے نہیں, ہم بکاؤ مال نہیں ہے کہ تم ہماری جیب بھر دو اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف تمہیں سازشیں کرنے کی اجازت دے دیں. یہ بانیان پاکستان کا کلیئرٹی کا معاملہ تھا. اب بھی عوام الناس پاکستان کے الحمدللہ ان کے جذبات یہی ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ ظالم ہیں, جابر ہیں. مہاتیر محمد نے بڑا پیارا جملہ کہا, کیسے ان لوگوں کو قبول کیا جا سکتا ہے جو ظلم, بربریت اور دھونس اور دھمکی اور بدماشی اور گنڈا گردی کی بنیاد پر جو ملک وجود میں آیا, کیسے اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ اس تناظر کے اندر ہم جہاں آواز بلند کر سکتے ہیں آواز بلند کرنی چاہیے. ان عربوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے. آج یہ سمجھ رہے کہ امریکہ کے سامنے جھک جائیں گے, اسرائیل کے ساتھ سہولت کار بننے کا رابطہ کلیئر کر دیں گے تو شاید ہماری کرسیاں بچ جائیں گی. فرعون بچا تھا کیا؟ نمرود بچا تھا کیا؟ شداد بچا تھا؟ تم بچ جاؤ گے کیا؟ لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو, ہماری افواج کو بھی صحیح طرح سٹینڈ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر مسلم ممالک اور ان کے سربراہان کو غیرت دلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس تعلق سے دعا کرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد کرے, ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے. اور انما المؤمنون اخوة, تو وہی بیان کریں گے, سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ وہ شان اس امت کو واقعتاً عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.